أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان راولپنڈی ڈویژن کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس موضوع کے اوپر اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے وہ موضوع اور جس مہینے کے اندر اس کا انتخاب کیا وہ مہینہ دونوں اپنی اہمیت کے لحاظ سے عالی ہے اور بعض چیزوں کو بعض موقعوں پہ بیان کرنا ہی خوبصورت لگتا ہے. وحدت کی بات کرنا، پوری امت مسلمہ کی بات کرنا اور موجودہ درپیش چیلنجز کے مقابلے کرنے کی بات کرنا، یہ حسن ہے اگر یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ یہ بات کی جائے. اور چونکہ موضوع اس لیے زیادہ اہم ہے کہ جو اس وقت کرنٹ افیئر چل رہے ہیں اس میں اس موضوع کی بعض تہوں کا کھلنا اور اس پہ بعض موقفات کا سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں بہت اہم نشست ہے. انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا بیٹھیں اس کی رضا کے لیے بیٹھیں، اور جو ہمارا یہ پروگرام ہو، جو یہ ہمارا اس کا ایجنڈا ہو، انشاءاللہ خداوند کریم اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. چند باتیں انشاءاللہ تاکہ موضوع کے مطابق اس اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی مرزا زیدی صاحب سے بھی آپ دوست استفادہ کریں گے اور محترم مرکز صدر آئی ایس وہ بھی تشریف لائیں گے، میری بھی بعض مصروفیات ایسی ہیں کہ مجھے بھی شاید نکلنا ہو. ایک میں عالمی سطح کا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دوستوں نے کبھی غور کیا ہے کہ عالم غرب نے جو بظاہر اپنے آپ کو ڈیولپڈ کہتا ہے اور سویلائزڈ کہتا ہے، عالم غرب خود کو سویلائزڈ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، بلکہ مہذب دنیا نام ہی انہوں نے مغرب کا قرار دے دیا، خواہ وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ مہذب دنیا ہے، ہم تو تھرڈ ورلڈ کے سٹیزنز ہیں. مہذب دنیا میں جن چیزوں کو رائج نہیں کیا گیا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جب اسلام کے مقابلے میں اپلائی کی جاتی ہیں تو مہذب دنیا نہ صرف یہ کہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے بلکہ اس پہ خاموشی رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تہذیب جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں دراصل یہ تہذیب سے آ رہی ہے. میں مثال دینا چاہوں گا، آزادی اظہار رائے ایک خوبصورت آئیکون کے طور پہ بیان کریں گے، اس کی لمیٹیشنز کے قائل ہوں گے، اور خود جب وہاں پر یورپ کے اندر ہونے والے کسی قضیے کی علمی تحقیق کی بات کی جائے گی، جیسا کہ ہولوکاسٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر قید و بند کی صورتیں لا دی جائیں گی، اس کو کھول کے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات آپ کا نعرہ نہیں ہے. آزادی بشر ہیومن رائٹ کی بات کریں گے لیکن اپنی ان حکومتوں کو پروٹیکٹ کریں گے جو پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اتنا بڑا عالم اسلام ہے اس کی، اور پوری دنیا کو میں کہوں گا کہ پوری باضمیر انسانیت کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی آواز ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں وہی مہذب دنیا، بظاہر مہذب دنیا، جھوٹی مہذب دنیا اس منطقے کے اندر پیغمبر کے بارے میں جھوٹی چیزیں پھیلاتی ہے، پیغمبر کے بارے میں کارٹون بنائے جاتے ہیں، پیغمبر کے بارے میں جیلی فلمیں بنائی جاتی ہیں، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، اسلام کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، پیغمبر کو ڈیفیم کیا جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، پرابلم کیا ہے ان کو، پیغمبر سے کیا مشکل ہے، قرآن سے کیا مشکل ہے، اسلام سے کیا مشکل ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ مغرب جب ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو وہ با ایجنڈا ہوتا ہے، ود ایجنڈا ہوتا ہے، وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ میں چونکہ تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں اس کا ایک جواب دیتے ہوئے، اس لیے ان کو عالم غرب کو چونکہ ہر لحاظ سے انہوں نے ترقی کی، مادی ڈیولپمنٹس کی، لیکن انسان روح اور مادے کا مرکب ہے، مادی ترقی بہت زیادہ اوپر چلی جائے، اگر مانوی ارتقاء نہ ملے، اگر آپ کو خدا کا ساتھ تعلق نہ ملے، اگر آپ کو دعا اور مناجات کا لطف نہ ملے، تو انسان کی زندگی تشنا ہے، انسان اپنی زندگی میں کامل نہیں ہو سکتا ہے. غرب کی دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ مادی کامیابیوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے، ان کا اخلاقیات کا نظام ختم ہو گیا ہے، ان کا داخلی نظام ختم ہو گیا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں وہ لوگ جو وہاں پر ٹوٹے ہوئے ہیں، دلوں کے بکھرے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا ہمیں ملے، کوئی ایسا مکتب فکر ہمیں ملے کہ جو ہماری مانوی ضروریات کو پورا کرے. مادی ضروریات سوسائٹی پوری کر رہی ہے، مانوی ضروریات سوسائٹی پوری نہیں کر رہی. لہٰذا فطرتی طور پر وہ لوگ متوجہ ہوئے ہیں اس اسلام کو جسے دین فطرت کہا گیا ہے. بمقابلہ غرب وہ متوجہ ہوئے اسلام کی طرف، وہ متوجہ ہوئے قرآن کی طرف، وہ متوجہ ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جیسے ہی وہ پیغمبر کی طرف اور اسلام اور قرآن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی کیفیت آئی ہے، جو پیغمبر کی صحبت میں جاتا تھا، جو پیغمبر کے قریب جاتا تھا، جو پیغمبر کی سخنرانی کو سنتا تھا، جو پیغمبر کے سحر میں جاتا تھا، وہ پیغمبر کے سحر میں ایسا گرفتار ہوتا تھا کہ جاتا تھا پیغمبر کو قتل کرنے، آتا تھا لا الہ الا اللہ کلمہ زبان پہ جاری کرنے۔ لہذا اس دور کے مشرکین مکہ اور منافقین پیغمبر کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کاہن ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ انہیں پتا تھا جو پیغمبر کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے وہ کسی اور دنیا کا بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی غربی دنیا کو بھی یہ مشکل ہے، جو بھی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے اندر اتنا جذبہ ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ عالم غرب کو یہ مشکل آئی ہے کہ جس تیزی سے لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم ایک میڈیا وار کھڑی کر کے لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کریں گے، آئندہ کی دنیا اسلام کی دنیا ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں جو انہوں نے جاری کی ہیں، آپ یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ دیکھے ہوں گے، سارا اس کے اوپر فوکس یہی ہے کہ فیوچر جو ہے، حتیٰ وہ کہتے ہیں کہ اگر جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اگر یورپ کے مختلف کنٹریز کا ڈیٹا دیا ہے 50 سال پہلے کا، موجودہ 50 سال، آئندہ کا، 20 سال بعد کا، تو ہر کنٹری کے ڈیٹا کے مطابق کہا ہے کہ آئندہ 20 سال بعد یہ ہوگا، آئندہ 20 سال بعد، 30 سال بعد اس خطے کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر دکھایا ہے مختلف چیزوں کو، کیا آپ کو ایسا اسلام چاہیے، قرآن چاہیے، ایسی چیز چاہیے۔ لہذا قرآن سے اور اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، یہ ایک نقطہ۔ دو، ملکی سطح پہ بھی ہمیں ایک مشکل کا سامنا ہے، میں ان دونوں کو جم کروں گا اور موجودہ حالات کے تقاضوں کا ایک جواب دے دوں گا انشاءاللہ تعالی، باقی بزرگان صاحب استفادہ کریں گے۔ وہ کیا، پاکستان جب بنا یا پاکستان بنانے کی جو موومنٹ تھی، دنیا میں کوئی موومنٹ نہیں چلتی ہے جب تک اس کے اندر کوئی بائنڈنگ فورس نہ ہو، جوڑنے والی فورس نہ ہو، ملت بنانے والی طاقت نہ ہو، جس کو عام زبان میں سیمنٹنگ پاور کہتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ ریت موجود ہے، بجری موجود ہے، پانی موجود ہے، پتھر موجود ہے، سریا موجود ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کنکریٹ نہیں بنتی ہے جب تک ایک پاور ان سب کو ایک انسجام عطا کر کے کنکریٹ کی شکل نہ دے، اس کو کہتے ہیں سیمنٹنگ پاور، جو سب کو ملا کے ایک طاقت بنا دیتی ہے۔ لہذا جب پاکستان بنا تو بننے کی ساری موومنٹ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ اس وقت ہم پاکستان کے اندر تھے، لیکن ہم گلگتی بلتی نہیں تھے، ہم پنجابی مہاجر نہیں تھے، ہم سندھی لوکل نہیں تھے، ہم بنگالی اور لوکل نہیں تھے، ہم سارے کے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتنی طاقت حاصل کی، ہم شیعہ اور سنی کے تفرقے سے باہر نکلے، ہم علاقوں کے تفرقے سے باہر نکلے، ہمارے یہ سارے تعارف نیچے چلے گئے، ہمارا عشق پیغمبر والا تعارف اور لا الہ الا اللہ والا تعارف اوپر چلا گیا۔ جب ہم نے اس کو سیمنٹنگ پاور قرار دے دیا تو خدا نے ہمیں پاکستان دے دیا، اور اب دشمن نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک یہ سیمنٹنگ پاور ہم سے نہیں لے گئے، ہماری قوت وحدہ کو وہ نہیں توڑ سکتے۔ لہذا آج آپ نے دیکھا، آج ہم شیعہ اور سنی تو ہیں، آج ہم سندھی اور مہاجر تو ہیں، آج ہم لوکل اور گلگتی اور بلدی تو ہیں، لیکن آج ہم عشق پیغمبر میں سرشار امت مسلمہ کے اراکین نہیں۔ یہ کام ہوا ہے، یہ خود سے نہیں ہوا ہے، یہ بائنڈنگ فورس ہم سے لی گئی ہے۔ لہذا کرنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دو مسائل کا حل کر سکے، ایک انٹرنیشنل، چونکہ ہم جزیرے میں نہیں بستے ہیں، عالمی مسائل کا ہمارے اوپر افیکٹ آتا ہے۔ غرب نے جو ایک بڑی سازش کی ہے، وہ سازش یہ کی ہے، یہ اسلام، اور اس کو ناکام بنانے میں تین بڑے رول ہیں، میں صرف ان تین رولوں کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ ایک رول اسلامک لیڈرشپ میں امام خمینی کا ہے، کہ انہوں نے ایک ٹرمینالوجی دی، اور ٹرمینالوجی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹرمینالوجی کیا دی، اسلام محمدی اور اسلام امریکائی، کہا اسلام دو ہیں، لوگ اسلام کے حوالے سے اشتباہ کا شکار ہوتے تھے، اسلام کو دو اسلاموں میں تبدیل کیا، کہا ایک اسلام اسلام محمدی ہے، ایک اسلام اسلام امریکائی۔ لہذا عالم غرب نے یہ جو سازش کی، جس کے نتیجے میں اسلام کے نام پر ایسے کارٹون بنائے گئے، یہ بھی تو کارٹون ہے نا، ایک کارٹون وہ ہے جو سکیچ کی صورت میں بنایا جاتا ہے، ایک کارٹون وہ ہے جو مکتب فکر کا بنایا جاتا ہے، ایسے جھوٹے چہرے بنائے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی القاعدہ کے نام سے، کبھی داعش کے نام سے، کہ وہ دنیا کہ جو اسلام کے پاک و پاکیزہ چہرے سے قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، جو اس کے قریب جانا چاہتی ہے، جو اپنی مانوی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے، جو اسلام کے سحر میں گرفتار گرفتار ہونا چاہتی ہے وہ دنیا اسلام کے نور سے آشنا نہ ہو سکے، لہذا کبھی طالبان کے روپ میں، کبھی القاعدہ کے روپ میں، اور کبھی داعش کے روپ میں ایسا اسلام پیش کیا کہ جس کا بظاہر نام تو اسلام ہے لیکن اس کا حقیقتاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پوری دنیا اشتباہ کا شکار ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام ہے جس اسلام میں اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹے جاتے ہیں، جس میں بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جس میں جہاد و نکاح کیا جاتا ہے، جس میں حرمتیں پامال کی جاتی ہیں۔ ساری دنیا اس اشتباہ کا شکار ہو سکتی ہے، جس نے امام خمینی کے مشرب سے جام پیا وہ اشتباہ کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ جانتا ہے یہ اسلام اسلام امریکائی ہے، یہ امریکہ کا تخلیق کردہ اسلام ہے، یہ اسلام محمدی ہرگز نہیں ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اور ہے، اور وہ اسلام جو ابھی دکھایا جا رہا ہے یہ اسلام اور ہے۔ لہذا اس ٹرمنالوجی کی بنیاد کے اوپر ایک سٹینڈ ہمیں لینا پڑے گا، جب تک ہم خود کو اسلام محمدی کی صف میں نہیں کھڑا کریں گے اور اس اسلام امریکائی کا چہرہ حقیقی دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک مغرب کی اس بڑی سازش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک پاکستان کے حوالے سے بھی یقینی طور پہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے، بعض چیزیں ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں، میں وہ ایڈوانٹیجز آپ کے سامنے اختصار سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ہمارا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایک ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے اس دور کے سازش کے مقابلے کے لیے امام خمینی نے ایک ٹرمینالوجی دی، رہبر عظیم الشان آیت اللہ سید علی خامنائی نے جو ایک کام ابھی کیا، اور میں یہ اپنے تجربات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ جو بہت قریبی روابط رہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، اسی طریقے سے پاکستان عوامی تحریک ہو، یا اسی طریقے سے دیگر جو اہل سنت کی مختلف پارٹیز ہیں، جمعیت علماء پاکستان، دیگر لوگ ہیں، وہ لوگ جب ہمارے ساتھ مختلف جگہوں پر گئے انہوں نے دیکھا، وہ ہمیں کہتے تھے جو مکتب اہل بیت ہمیں بتایا گیا تھا وہ اور ہے، اور جو مکتب اہل بیت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اور ہے۔ عجیب اشتباہات کا شکار کر دے گی اگر لوگوں تو، لیکن یہ جو نیا مکتب اہل بیت انہوں نے دیکھا نا عملی طور پہ، اس کے پیچھے سب سے بڑا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے، میں آپ کے سامنے کھل کر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ کریڈٹ، یہ سحر نہ ٹوٹتا شیعہ اور سنی کی، یہ عوامی یونٹی جو تاریخ میں نظر نہیں ہے یہ کبھی نہ آتی، ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کا اور مکتب اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہ آتے، اگر رہبر اسلام آیت اللہ سید علی خامنائی وہ تاریخی فتویٰ دے کے دشمن کی کمر نہ توڑ دیتے، جس کے نتیجے میں اہل سنت کی حرمت ہماری حرمت ہے اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو ہر مکتب تشیع کے حوالے سے حرام کرا دیا گیا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا وہ جو دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار تھا وہ ہتھیار دشمن کے ہاتھ سے لے لیا آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کی رہبریت نے، یہ آپ کا ایڈوانٹیج ہے، لہذا اسی لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ پھر وحدت کے حوالے سے لوگ مختلف بات کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، وحدت واضح ہے، وحدت کا مطلب ادغام نہیں ہے، واضح ہے، شیعہ شیعہ رہے گا، اہل سنت رہیں گے، ان کے مقادب فکر ان کے مقادب فکر رہیں گے، ہم رائٹ ٹو ڈس ایگری کی بات کرتے ہیں، اختلاف رائے کے حق کی بات کرتے ہیں، اگر اختلاف رائے کا حق نہ دیا جائے تو امام مالک علیہ الرحمہ کے ماننے والے امام شافی کے ماننے والوں کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیں گے اور قبول نہیں کریں گے، امام شافی کے ماننے والوں کو اگر اختلاف رائے کا حق نہ دیا جائے تو امام احمد بن حنبل کے فقہ کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، جس طریقے سے امام مالک کی فقہ کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے، امام شافی کی فقہ پر عمل کرنے کا حق ہے، اور یہ اختلاف رائے کے زمرے میں آتا ہے، یہ لڑائی اور جنگ و جدل کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تیسرا کریڈٹ بالآخر جامعۃ الازہر کو جاتا ہے جنہوں نے کہا جیسے ان چاروں فقہوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں اور آپ صحیح مسلمان رہیں گے، ایسے ہی مکتب محمد و آل محمد پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ صحیح مسلمان رہیں گے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے مسلمان ہیں اور وہ بڑے مسلمان۔ لہذا یہ چیز بھی الحمدللہ ہمیں اختلاف رائے کا حق دینا ہوگا، ہم اختلاف رائے کے قائل ہیں اور اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کی توہین کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، یہ توہین ہے جس کی بنیاد پہ لوگ پروپیگنڈا اور دیگر چیزیں کرتے ہیں۔ لہذا الحمدللہ آج جو ہمارے پاس پازیٹو چیزیں ہیں، کہا گیا ابھی یہ اس قضیے کے اندر بھی، دیگر قضیے کے اندر، شیعہ سنی مسئلہ بنایا جا رہا ہے، فلسطین سے بڑھ کر پیور سنی منطقہ کوئی نہیں ہے، لیکن مکتب اہل بیت کو خدا نے یہ توفیقات دی ہیں کہ فلسطین کی پوری دنیا کے اندر کسی نے اگر عمل سے دامے در میں سخنے اگر فلسطین کے کاز کی کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ مکتب اہل بیت نے کی ہے۔ میں لبنان میں ایک فلسطینی وفد سے بات چیت کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے کہ دو چیزیں ہم نے آپ سے لی، یہ اسلامی مکاتب فکر کا ایک دوسرے سے سیکھنے کا پروسیس ہے، دو چیزیں ہم نے آپ سے لی۔ میں نے کہا کیا ہم سے لیا؟ کہا ایک، جب ہمارے سارے سنی بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اسرائیل کے مقابلے میں، تب حزب اللہ نے ہمارا بازو پکڑا اور انقلاب اسلامی نے ہمارا بازو پکڑا اور ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں پتا چلا وفا ہوتی کیا ہے۔ ایک دوسرا فکرہ کا کہا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو دشمن کے سامنے لے کر جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اسرائیل ہم معاشرے کے اندر ہیں، غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ہمارے پاس ادویات نہیں ہیں، میڈیسن کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے۔ کہا یہ لڑنا ہم نے اس کربلا سے سیکھا ہے جو ہمیں حزب اللہ نے سکھائی ہے، جو ہمیں آپ لوگوں نے سکھائی۔ تو انشاءاللہ جو مکتب اہل بیت ہے، عجیب مکتب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کی جو ایک تفسیر ہے، عجیب ہے۔ کہ الحمدللہ وہ مکتب یہ کہتا ہے کہ اگر جنگ کے دوران، لوگ کہتے ہیں جنگ اور مثلا محبت میں سب جائز ہوتا ہے، نہیں، مکتب اہل بیت کہتا ہے جنگ کے بھی اصول ہیں اور صلح کے بھی اصول ہیں، ہم جنگ میں بھی اصولوں کے قائل ہیں اور دشمنی میں بھی اصولوں کے قائل ہیں، ہم جنگ میں بھی یہ اجازت نہیں دیتے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ اگر دشمن فرار اختیار کر رہا ہو تم اس کے اوپر اسلحے سے وار نہیں کر سکتے ہو، اگر دشمن کی عورتیں سامنے آ جائیں عورتوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ حتی اسلام اتنا پاک و پاکیزہ اور رحمت العالمین کا دین ہے جو پرندوں پہ بھی مہربان ہے، جو چراگاہوں پہ بھی مہربان ہے، اجازت نہیں ہے دوران جنگ بھی ضرورت سے زیادہ کھیت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھلوں والی فصلوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھلوں والے درختوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بستیوں کو تراج کرنے کی۔ آؤ محمد عربی کے در پر آؤ، تمہیں جنگ کے اصول بھی سکھائیں گے اور تمہیں ساتھ چلنے کے اصول بھی سکھائیں گے۔ اگر ہم ان اصولوں کو دیکھیں، اس کیفیت کو دیکھیں، تو پھر آپ کو اسلام محمدی اتنا جاذب لگے گا، جو اس کے قریب آئے گا وہ اس کے سحر میں گرفتار ہوگا۔ لہذا ہمیں اسلام محمدی کا صحیح چہرہ سامنے دنیا کے لے کے آنا ہے۔ پاکستان بعض ایسی چیزیں رکھتا ہے جو شاید نہیں ہیں بعض علاقوں میں دنیا کے، مثلا میں شاید ہوں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ، پاکستان میں ہزاروں مساجد ایسی ہیں، ہزاروں بیلٹس، ہزاروں کلومیٹر ایسی بیلٹس ہیں جن کے اندر موجود مساجد ہیں، جن میں اتنا فرق تو شیعہ اور سنی میں ہے کہ شیعہ اپنے وقت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور اہل سنت اپنے وقت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، یا اپنی اپنی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، مسجد ایک ہی ہوتی ہے، سپیکر ایک ہی ہوتا ہے، جگہ ایک ہی ہوتی ہے، اور بعد میں مسافہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے مسلمان بھائی آپس میں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسٹ ہے پاکستان کی سرزمین پر، یہ چند ایسٹس ہیں، ہمیں ان ایسٹس کی حفظ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ایسی مثالوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنا ہے کہ جہاں اگر شیعہ اور سنی آپس میں اکٹھے ہو جائیں، یہ جو ایک تکفیری گروہ ہے، بدقسمتی سے اس نے اہل سنت کا نام استعمال کیا، ہمارے برادر انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اہل سنت کا نام استعمال کیا گیا، ان کا اہل سنت برادران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے، ایسا خوارج مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے بریلوی بھائی، اگر کسی نے دیوبندی بھائیوں میں سے بھی ان کے ساتھ اختلاف رائے کیا ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں بھی وہی کام کیا ہے جو کسی اگر اہل سنت بھائی نے کیا تو اس کے مقابلے میں کیا۔ بہت معروف شخصیت ان کی جو پشاور کے اندر جن کو شہید کیا گیا، ان کے یعنی آیت اللہ کے برابر ان کا وہ نام تھا، صرف انہوں نے کہا دیوبندی حضرات میں کہ خود کچھ حملے حرام ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر ایک تبلیغی جماعت کے ایک فرد نے بھی بنو کے اندر جا کر یہ بات کہی کہ خود کچھ حملے حرام ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دن وہاں پر خود کچھ حملہ ہوا، 22 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے نزدیک کوئی مکتب فکر نہیں ہے، یہ ایک تکفیری اپروچ ہے جو اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر سمجھتی ہے، ہر کسی کو دائرہ اسلام، یہ اتنی محدود ہے اصل میں کہ اگر شیعہ اور سنی پیغمبر اکرم کے عشق کی بنیاد پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں، ان تکفیریوں کو پاکستان کی سرزمین پر پناہ لینے کی گنجائش بھی نہیں ملے گی۔ آج میں نے بدقسمتی، آج عجیب و غریب میں نے ایک رپورٹ پڑھی، یہ آج کے دن کا ایک قصہ، رات کا، معذرت، رکہ میں ایک فرد نے جس کی 21 سال عمر ہے اور 35 سے 40 سال اس کی والدہ کی عمر ہے، والدہ نے کہا کہ تم داعش سے نکل جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ نکلتی ہوں، شاید آپ نے آج یہ ڈیٹیل پڑھی ہوگی۔ اس نے فوراً داعش کی لیڈرشپ کو بتایا، انہوں نے کہا یہ تو باغی ہوگی، اس کو مارنا ہے۔ کس نے مارنا ہے؟ خود تم نے مارنا ہے۔ اس نے کہا حاضر۔ پوسٹ آفس کے سامنے رکھا کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بیٹے نے اپنی ماں کو گولی مار کے اسلام کو گولی ماری، دراصل और अजीब माइंड मेकिंग हुई कि ये लोग खामोश रहे, लोग नहीं बोले। ये जो बोलना है ना, इस पे एक आध बात करके कैसे इस तकफीरियत के मुकाबले में बोलना सीखेंगे। एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब हमारे कुछ अहले सुन्नत बरादरान भी बैठे थे, तो एक साफी ने सवाल किया, चूंकि उन दिनों जो कोई भी तकफीरियत के मुकाबले में बोलता था उसको उड़ा देते थे, कहा आपको खौफ नहीं आता? डॉक्टर साहब ने हमारी तरफ इशारा किया कि आप बताएं। तो एक फिक्रा मुझसे लगा, चूंकि एतजाज हसन उन दिनों शहीद हुआ था, हमने कहा कि जो खौफ का चैप्टर है वो सैयद शोदा हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में दफन कर दिया था, और आज भी
करबला 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 करबला,
और आज भी अगर आप समझते हो कि इस तकफीरी माइंडसेट का मुकाबला करना है, ये बातों से नहीं हो सकता है, ये बयानों से नहीं हो सकता है, ये चलने फिरने से नहीं हो सकता है, इसके लिए तुम्हें एक कमिटमेंट देनी होगी। अगर तुम वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करोगे कि दहशत गर्दों, उनके सियासी सरपरस्तों, उनके मजहबी सरपरस्तों, उनके इज्तमाही सरपरस्तों, उनके फाइनेंशियल सरपरस्तों को सबको एक ही तरह टैकल करोगे, तो फिर तुम्हें यकीन रखना चाहिए पाकिस्तान में दहशत गर्द कभी भी पनप नहीं सकते। और दहशत गर्दी को काउंटर करने का तरीका ही एक है जो एतजाज हसन ने इख्तियार किया। पिशावर स्कूल में सैकड़ों बच्चे अपनी गर्दने कटवाते रहे, यहां एक बच्चा इतना बाबसीरत है वो सैकड़ों बच्चों को बचा के खुद शहीद होता है, और दरअसल तालिबानियत और दाएशिज्म को वहां कत्ल कर देता है। ये मकतब हुसैन इब्ने अली। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जो पाकिस्तान में एक अजीब प्रोपेगेंडा, ये भी मैं आपको अर्ज करूं, बाहर की दुनिया में जहां पे भी जाते हैं वो हमसे पूछते हैं पाकिस्तान वहां शिया सुन्नी हर। मुझे आप खुद ईमान से बताएं किस जगह शिया सुन्नी मसला है पाकिस्तान के अंदर, कितना प्रोपेगेंडा है शिया सुन्नी पाकिस्तान में। शिया सुन्नी एक घर शिया का एक सुन्नी का है। मैं पाकिस्तान में हजारों ऐसी फैमिलीज को जानता हूं, एक भाई शिया एक भाई अहले सुन्नत है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी मसला होता तो गली कूचों के अंदर लड़ाई हो रही होती, ये नामालूम अफराद ना होते, ये टारगेट किलर ना होते, जंग होती, लश्कर कशी होती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी मसला नहीं है। और जैसा कि पिछली मरतबा यह साबित हुआ था कि जब यहां पर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मस्जिद वाले मसले के ऊपर, तो अहले सुन्नत भाइयों ने खड़े होकर कहा था कि हम इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे, और कहा हम आजादारी के जुलूसों की हिफाजत करेंगे और हम मिलादुन नबी के जुलूसों की हिफाजत करेंगे, हम किसी दुश्मन को यह इजाजत नहीं देंगे कि इस वाक्य को बहाना बना के शिया और सुन्नी के दरमियान तफरका डाले। लिहाजा असल जंग ये, और मैं ये अर्ज करता हूं अगर वाकईतन हम खलूस के साथ मुश्तरका जदोजहद करें मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में। मैं एक बहुत खवास का इस्तेमाल था, अगर नईमी और इस टाइप के बुजुर्गान तशरीफ फरमा थे, एक बात कही, मैंने कहा देखो तस्वीर देखने का एक अंदाज होता है, पिक्चर का एक अंदाज यह है कि आप शिया और सुन्नी की मोहब्बतों को नफरत में बदल दें कि ये फलां से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और ये फलां से ज्यादा मोहब्बत। एक अंदाज और भी है, वो अंदाज ये है जो रबी अव्वल से मरबूत है। वो अंदाज क्या है? वो अंदाज ये है कि आप ये कहें अहले तशय्यो अगर फलां फलां हस्तियों से ज्यादा इश्क और मोहब्बत करते हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हस्तियां और ये शख्सियात दरअसल पैगंबर से ज्यादा कुर्ब रखती थी, और अगर अहले सुन्नत भी बिल्कुल यही नुक्ता नजर रखते हो तो कि वो फलां फलां शख्सियात जिनसे वो कुर्ब रखते हैं उनका भी ये ख्याल है कि ये शख्सियात पैगंबर से ज्यादा करीब थी, तो जो महबर करार पाया वो जाते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाया। आओ ना पैगंबर को महबर करार देके इश्क की बाजी लड़े, जंग में ना जाएं। ये मोहब्बत में भी बदल सकता है, मोहब्बत का कंपटीशन भी बदल सकता है। लिहाजा इंशाअल्लाह जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी मरकज वहदत है, और फिर क्रेडिट जाता है इमाम खुमैनी अलैहि रहमा को, सब ने टकराने की कोशिश की 12 और 17 रबी अव्वल को, और इमाम खुमैनी ने 12 और 17 रबी अव्वल के नाम पे शिया और सुन्नी को हफ्ता वादत के साथ मिला दिया। 12 से 17 रबी अव्वल को हफ्ता वादत करार देके न शिया को शिया रहने दिया न सुन्नी को सुन्नी, दोनों को आशकान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल थाने लगा कर दिया। ये लीडरशिप होती है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क कि जो इकबाल और कैद आजम की मुश्तरका मेहनतों का समर है, यानी शिया और सुन्नी की मुश्तरका काविश का समर है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन और मोहब्बत के चिराग जल सकते हैं और जलेंगे इंशाअल्लाह। शिया सुन्नी मसला इस मुल्क के अंदर नहीं है, एक तकफीरी ग्रोह है जो खवारज के आइडियालॉजी के ऊपर अमल पैरा है, उसके मुकाबले में वही चाहिए जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खवारज के साथ किया था। और अगर ये मैं फिर कहता हूं, ये बात आखिर फिर कहता हूं, नहीं है ये दहशत गर्द جو تکفیریت کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پاکستان میں مسجدیں بھی ویران کرتے ہیں، مزارات پہ بھی حملے کرتے ہیں، شیعہ اور سنی کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے وطن کے اسٹریٹجک ایسٹس کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے وطن کے فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ جو تکفیری گروہ ہیں یہ پیراسائٹس ہیں۔ پیراسائٹ وہ ہوتا ہے کہ جو خود غذا نہیں کہیں سے لیتا بلکہ کسی کے اوپر پلتا ہے۔ یہ جن کے اوپر پلتے ہیں، کچھ ان کے سیاسی پشت پناہ ہیں، کچھ ان کے مذہبی پشت پناہ ہیں، کچھ ان کے مالی پشت پناہ ہیں، کچھ ان کے اسٹیبلشمنٹ میں پشت پناہ ہیں، یہ سارے ملا کے بھی اتنے محدود ہیں کہ واقعتاً شیعہ اور سنی کی باہمی وحدت اور محبت کے نتیجے میں یہ چھوٹا سا گروہ اتنا بے نقاب ہو جائے گا، یہ پاکستان میں کوشش کرے گا کہ کوئی ہم سے بات کر لے، پاکستان کی ملت اسلامی شیعہ اور سنی ان کو پاکستان کے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں دیں گے۔ یہ شدنی ہے، یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے۔ آئی ایس او پاکستان کو ایک کریڈٹ جو جاتا ہے، دیکھیں جو ذہن سازی اور خراب کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن ڈیمیج کیے جاتے ہیں، وہ عموماً یونیورسٹی پیریڈ کے اندر کیے جاتے ہیں، کالج پیریڈ کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جو آئی ایس او کو کریڈٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ دیگر طلبہ جماعتوں کو جو کریڈٹ جاتا ہے، جو انہوں نے خوبصورت کام کیا، وہ کیا ہے؟ جب یہ یوم حسین کرتے ہیں یا یوم مصطفیٰ کرتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے اور سیکھنے کا موقع دیتے ہیں، تو یقین کریں ہمیں ایک دوسرے میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نظر نہیں آتی۔ اور اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہی، جنہوں نے ملت کو شیعہ اور سنی یا کسی اور تفرقے میں تقسیم نہیں کیا بلکہ ظالم اور مظلوم کی اس کے اندر تقسیم کیا، کہا ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کے حامی بن کر رہنا، ہمیں یہ قول دینا چاہیے کہ امام خمینی نے بھی یہ کہا تھا، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں چاہے وہ خود کو شیعہ ہی کیوں نہ کہلواتا ہو، اور ہر مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ اگر ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی سفارائی کر لیں گے، انشاءاللہ پاکستان سے تکفیریت بھی ختم ہو جائے گی، ظلم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خداوند کریم امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور ان کی انفعالیتوں میں ان کا مزید ممد و معاون ہو، اور انشاءاللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔